بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج تربیتی نشست کے حوالے سے کاروان ابوذر کے ساتھیوں کے لیے آج تیسری نشست ہے اور آج بہت اہم مسائل کا بیان ہے. اس اعتبار سے میں براہ راست اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں یہ یاد دلاتے ہوئے. حضرت عباس صاحب یہ جھاڑ بہت دور ہو گئے فی الحال, ان کو یہ دو یہاں نہیں آ سکتے. صرف یہ یاد دلاتے ہوئے کہ آج احتیاط واجب کے مسئلے کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. احرام پہننے کے بعد, احرام پر بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ نے خود مجھے دیکھا ہوگا کہ 30-35 سیکنڈ میں احرام پہن لیتا ہوں, تو صرف پریکٹس کا مسئلہ ہے. تو بلا وجہ اس کے اوپر زیادہ وقت لگانا کہ کیسے پہنا جائے کیسے پہنا جائے کیسے پہنا جائے اس کی ضرورت نہیں. احرام پہننے کے بعد 26 چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں ان کے حوالے سے کل ایک بات بیان کی گئی تھی. باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ ان 26 چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ ایکسٹرا قسم کی شاپنگ کرنا ہوگی اور سامان کی پیکنگ میں عام سفر کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کرنا ہوگی. نہیں, عام سفر بھی چھوڑ دیں. ماشاءاللہ جو لوگ میرے سامنے ہیں یہ کئی بار زیارتوں پر بھی جا چکے ہیں, تو یہ والی احتیاط زیارتوں کے سفر میں بھی نہیں. جو میں نے کل مثال دی کہ خوشبو والی ہر چیز سے احرام کو بھی اور ان کپڑوں کو بھی دور رکھا جائے جو حج کے دوسرے حصے میں آپ پہنیں گے. یہ بہت بات کا مسئلہ ہے فی الحال, اس کو کپڑوں کا مسئلہ. خواتین تو اپنے تمام کپڑوں کو یا تمام نہ صحیح جس میں وہ نیت کریں گی احرام کی, اور آپ حضرات احرام کے دونوں جوڑوں کو. اچھا, اب یہ ایک مسئلہ سبب بنا تھا کہ دو تین اور مسئلے بھی اس میں آ گئے تھے کہ بغیر خوشبو والا صابن, بغیر خوشبو والا پیسٹ. وہ ساری شاپنگ کی لسٹ میں ایک چیز اور بڑھا لیجئے جس کی فی الحال کوئی ضرورت حج کے حوالے سے نہیں, لیکن انشاءاللہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ جائیں گے تو اس میں خاص طور پر آغا خوئی کی تقلید پر باقی رہنے والوں اور کچھ آغا سیستانی کے مقلدوں کو ضرورت پڑے گی. امام خمینی اور آغا خامنائی والوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ یہ ہے کہ الگ سے عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی, عقیق زیادہ بہتر ہے جو آپ ثواب کی نیت سے پہنتے ہیں, اور جو چارٹ میں ابھی 9 نمبر پہ آنے والا حرام ہے وہ ایک الگ چیز, وہ تو آپ اپنے استعمال میں رکھیے. لیکن ایک عقیق یا عقیق کی ایک انگوٹھی جو پہننے کے مقصد سے نہیں خریدی جائے گی, مدینے کی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے اس کو الگ رکھیے. کیونکہ چشمہ, گھڑی, انگوٹھی یہ 3 وہ آئٹم ہیں جو لوگ اکثر کھو دیتے ہیں, اور یہ وہاں پہ بہت آپ کے کام آئے گی, خاص طور پہ آغا خوئی کی تقلید والوں کے لیے اور آغا سیستانی والوں کے لیے. باقی جو آپ کے عام استعمال میں انگوٹھیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ, وہ تو آپ پہنیں گے ہی, اور احرام کا مسئلہ ابھی آئے گا. یہ ایک جملہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ آج کے بعد ہماری آخری کلاس ہوگی فرائیڈے کو, اور منڈے کو فلائٹ ہے, تو فرائیڈے کی کلاس میں اس مسئلے کی تفصیل آ رہی ہے, انگوٹھی پہ کیوں زور دیا جا رہا. لیکن پھر شاید وقت اتنا کم ہو اور سفر کی تیاریوں کی وجہ سے آپ یہ ایکسٹرا انگوٹھی مہیا نہ کر سکیں. یہ پہننے کے لیے نہیں ہے, پھر میں بتا دوں. چنانچہ اس میں وہ بحث بھی نہیں ہوگی کہ یہ اصلی عقیق ہے کہ بہت قیمتی عقیق ہے کہ یمنی عقیق ہے کہ عقیق سرخ ہے, وہ سب نہیں, عقیق ہونا چاہیے. اب آئیے اس ایک غیر متعلقہ مسئلے کے بعد ایک اور مسئلہ غیر متعلقہ خاص خواتین سے. شاید سولجر بازار کی خواتین کو اس کی ضرورت نہ ہو, لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں عورتیں نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتی ہیں. یہاں میں نے سنا ہے کہ کہیں کہیں پہ اب عورتوں کی نماز جماعت بھی یا ریگولر یا ہفتے میں ایک دن یا رمضان کی کچھ تاریخوں میں ہونے لگی. اب مکے اور مدینے کے اندر تین دن سے دو دن سے آپ ایک جملہ سن رہے ہیں کہ ہم 40 دن کے سفر میں احرام وغیرہ تو صرف 5-6 دن ہیں, تو باقی 20-25 دن کیا کرنا؟ نمازیں پڑھنا, اور نمازیں پڑھنا ہے تو حتی الامکان جماعت کے ساتھ پڑھنا, تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو نماز جماعت کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اگرچہ وہاں کی نماز جماعت اور جو یہاں ہم اپنی مسجد, مردوں سے بات کر رہا ہوں, اور یہاں جو ہم اپنی مسجدوں میں نماز جماعت پڑھتے ہیں, بہت اس میں تھوڑا سا فرق تو ہے, لیکن وہ اتنا معمولی فرق ہے کہ اگر آپ اپنی مسجد کی جماعت کے عادی ہیں تو آپ کو وہاں پہ مسئلہ سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مسئلہ آتا ہے خواتین کا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں کی خواتین یہاں اپنے وطن میں بھی نماز جماعت کی عادی نہیں ہوتی, اور وہاں جا کے جماعت پڑھنا پڑتی, دل جاتا ہے پڑھنے کا, اور وہ مسائل نہیں معلوم ہوتے تو شروع کی چند نمازیں تو یقیناً غلط ہوتی, اور بعض اوقات حج کے مسائل وہاں اتنے پھیل جاتے ہیں کہ مجھے وقت بھی نہیں ملتا جماعت کی طرف توجہ دینے کا, تو پورے سفر کی نماز غلط ہو جاتی. تو اب آپ کے پاس خواتین 8-10 دن ہیں, اور یقیناً آپ میں سے اکثر کے مرد نماز جماعت تو پڑھتے ہوں گے یہاں کی مسجدوں, تھوڑا بہت ان سے آپ طریقہ سیکھ لیجئے, اور جو کچھ مسنگ باتیں ہوں گی وہ ہم کچھ جمعے کو بتائیں گے انشاءاللہ آخری کلاس, اور کچھ انشاءاللہ مکے پہنچ کر. لیکن پہلے سے ایک ذہن میں آئیڈیا ہو کہ نماز جماعت کیسے پڑھی جاتی. انگوٹھی والی بات جو میں نے کہی اور یہ نماز جماعت کی جو بات کہی, انگوٹھی میں میں تفصیل میں نہیں گیا, لیکن وہ اور جماعت, اس میں ایک چیز آخری اور بتا دی جائے, وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا نظام کچھ ایسا کہ وہاں ہر شخص امر بالمعروف کے لیے ان موقعوں پر بھی تیار ہوتا جہاں کوئی امر بالمعروف کی ضرورت نہیں. تو الگ طریقے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر خواتین یا حضرات غلطی کریں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, بلکہ آج کل میڈیا کی وجہ سے ان کو پتہ بھی ہے ہمارے فرقے کے بارے میں, تو یہی غلطی کوئی اور کرے گا تو خالی اس کو ایک لیکچر جھاڑ کے چھوڑ دیں گے, ہمارا کوئی آدمی غلطی کرے تو کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے سب لوگ ایک طریقے سے جماعت پڑھ رہے ہیں, ہم الگ طریقے سے پڑھیں. ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال, ٹائم نہیں ہے لیکن بہرحال اہم مسئلے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ, اور وہاں پہ ہمارا قیام 8 دن ہوگا, وہ چالیس نمازوں کی وجہ سے. گرچہ چالیس نمازوں کا مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن حکومت سعودیہ نے آٹھ دن کا قانون سب کے لیے بنایا. آٹھ دن میں آدمی جس جگہ بھی قیام کرے مسافر کہلاتا اور نمازیں اسے قصر پڑھنا پڑتی. گھر کے مدینے میں کچھ آپشن ہیں لیکن اس تفصیلات کو چھوڑ کر. اب خواتین کو تو نہیں معلوم, مردوں کو معلوم ہے کیا قافلہ خراسان میں یا کھارادر کے خوجہ مسجد میں یا جعفر طیار کی مسجد میں زور اثر پڑھ رہے ہیں یا مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں؟ کوئی مسافر آیا وہ عشاء میں دو رکعت کے بعد سلام پھیر کے اپنی نماز ختم کر دے, آپ عشاء کی نماز کے لیے آپ اور پوری جماعت کھڑی ہو جائے گی. کوئی ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات ہی نہیں, بہت سے لوگ یہی عمل وہاں کرتے ہیں. مدینہ ہے, آٹھ دن کا قیام ہے, ہم مسافر ہیں, چنانچہ وہ عشاء کی نماز دو رکعت پہ ختم کرتے ہیں. جو فقہ وہاں پر ہے اس کا حکم یہ ہے کہ مسافر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تو جو پیش نماز کی نماز ہے وہی اس کو پڑھنا. اب ہمارے اور آپ کے لیے, خاص طور پہ مردوں کے لیے, روزانہ ہر مسجد میں پیش آنے والا واقعہ, ہم تو دیکھیں گے بھی نہیں کہ کیا بات ہے, وہاں سب کے لیے کہیں جم جائیں ایسا کیوں ہو؟ بحث مباحثے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بعض اوقات یہ چیزیں حکومت وقت سے بغاوت کا جرم بنا دی جاتی, تو تھوڑی سی ہم کو احتیاط کرنا ہے. جو مزید آپ کو وہاں جا کے میں سمجھاؤں گا, اس احتیاط کی وجہ سے ایک انگوٹھی کا مسئلہ پیش آئے گا اور ایک خواتین کی نماز جماعت صحیح ہونی چاہیے اور جو بات میں نے کل کی تقریر میں تلبیہ کے لیے کہی تھی, خواتین میں مذہبی جوش آج کل کچھ زیادہ ہے دنیا بھر میں, ہر مکتب فکر کی خواتین, تو وہ بہترین موقع سمجھتے ہیں وہاں مدینے میں جو ہماری عورتیں جائیں گی اور پوری دنیا کی, خالی یہ ہمارے لیے اصول نہیں ہے, ان کو وہ حرم میں بعد میں جانے دیں گے, روک لیں گے زیارت سے پہلے اور پھر آدھے گھنٹے چالیس منٹ تیس منٹ کا ایک لیکچر, ایک تبلیغی خطاب, یا آج کل انڈین چینل دیکھے جاتے ہیں تو ایک بھاشن دیا جائے گا, یہ حرام ہے, یہ شرک ہے, یہ اس کے لیکچر کو سنے بغیر عورتوں کو روضہ رسول کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے. اور ہمارے یہاں کی عورتیں ہوں یعنی پاکستانی, تو اردو میں لیکچر ہوگا, یعنی اردو سمجھنے والی عالمات اتنی زیادہ ہیں کہ پھر وہ زیارت کے موقع پر بھی وہی شرک بدعت جو مردوں کے ساتھ سختی ہوتی ہے وہ خواتین کے ساتھ بھی شروع کر دیتی. تو خواتین کے لیے بھی ایک قسم کی ایک وارننگ ہے, پہلے بالکل الٹا تھا, مردوں کے لیے بڑی سختی تھی, خواتین کو ذرا سا اگنور کیا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس اتنی ٹرینڈ خواتین مبلغات نہیں تھی. اب ماشاءاللہ ایک دو نسلوں کی محنت کے نتیجے میں ہمارے یہاں سولجر بازار میں ہر دوسری بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو مجتہدہ سمجھ کے کوئی نہ کوئی درس دینا یا کوئی نہ کوئی کلاس چلانا اپنا فرض سمجھ رہی. تو وہاں تو وہ آٹھ آٹھ دس دس سال کے مدینہ یونیورسٹی کے کورسز. تو نماز جماعت, خلاصہ نماز جماعت کا طریقہ سیکھ لیجیے, خاص تو اس لیے کہ ہمیں نماز جماعت کا ثواب ملے, ہماری نماز ضائع نہ ہو, اور ضمناً اس لیے کہ بلا وجہ کوئی ان نیسیسری پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. حج دو حصوں پر ہے, پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتو. چونکہ اب یہ چارٹ اس وقت بلندی پہ نہیں لگا ہے تو پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا, وہ اسی ہاتھ والے بکلیٹ سے پیج نمبر ون, عمرہ تمتو میں پانچ چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے احرام باندھنا, اور آئیے ہم احرام باندھنے کے مسئلے کو آج مکمل کر لیں. ادھر خواتین کو یہ چارٹ نظر نہیں آئے گا, اگر آپ لوگوں کو چارٹ, ایسے چارٹ یہ ہے تو, لیکن میری اسٹک اور میں وہاں پہ ہوں. ہاں اس کو یہاں بیچ میں لے آئیے, یہ پہلے یہ دولہا والی کرسی ہٹا دیجیے, جب ہم احرام پہن لیں گے, احرام پہننے کا مطلب یہ ہے, تھوڑا سا اور, کہ نیت اور تلبیہ, تو آپ پر یہ چیزیں حرام ہو گئی. بس عابد صاحب وہ ایک بکلیٹ ہم کو بھی لا دیجئے تاکہ ہم پیج نمبر, ان میں سے تین چیزوں کا بیان کل ہو گیا ہے, اور اب آئیے ہم چوتھی چیز پر چلے. جیسا کہ کل میں بتا چکا تھا کہ اب جو چیزیں رہ گئی ہیں ان میں صرف تین یا چار چیزیں وضاحت طلب ہیں, باقی تو خالی پڑھنے کی ہے. مثلا چوتھی چیز سرما لگانا. ایک زمانے میں حسن و جمال کی ایک ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہوتی تھی سرما لگی ہوئی آنکھیں. آج کل کون لگاتا ہے سرما سوائے ان لوگوں کے جنہیں کوئی حکیم یا طب معصومین پڑھنے والا مشورہ دے. طب معصومین میں سرمے کی بڑی اہمیت ہے. تو اب سرما لگانا یہ مسئلہ آج تک پیش نہیں آیا ہے, تو اب ہے پوائنٹ نمبر فور, لیکن 30 سیکنڈ میں مکمل ہو کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. پیج نمبر 5. اب یہاں پہ رک کے بعض لوگوں کے ایک سوال کا یا خیال کا جواب دے دیا جائے. اس تربیتی نشست میں جو مسئلے بتائے جا رہے ہیں وہ امام خمینی, مرحوم آغائے خوئی, آغائے خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کے چار. اب اگر میں کہیں پہ یہ بتاؤں کہ آغائے سیستانی یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب خود بخود یہ ہوگا کہ باقی تین مراجع کا فتویٰ ایک ہے جو مشہور. مثلا کل میں نے کہا کہ آغائے سیستانی موبائل کو حرام سمجھتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تین مراجع اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو میں بار بار چار مراجع کے نام نہیں لوں گا, ایک مسئلہ بتاؤں گا کہ یہ حرام ہے. اب اس میں اگر کسی مرجع کا الگ سے نام آیا تو اس کا مطلب ہے ان کا اختلاف, اور باقی تین مراجع کا وہی جملہ ہے جو میں نے بغیر نام لیے کہا. اور جس مسئلے میں کوئی نام نہ لیا اس کا مطلب وہ چاروں کا ہے. تو ابھی تک جو مسئلے آئے اس میں اتفاقاً دو تین مثالیں آ گئے سیستانی کی احتیاط واجب کی آئیں تھیں, وہ میں مسئلہ نہیں بتا رہا تھا. جب مسئلہ بتا رہا ہوں گا وہاں پہ یہ اصول بنے گا کہ اگر آغائے خامنائی کا نام نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ یہ آغائے خامنائی کا بھی مسئلہ ہے, آغائے خوئی کا بھی ہے اور آغائے خمینی کا بھی. تو احرام کی حالت میں بدن پہ تیل ملنا بہت بات ہو گئی, بال اکھاڑنا, تیسری چیز خوشبو کا استعمال اور بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند, یہ حرام ہے. چوتھی چیز سرما لگانا. اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ طب معصومین کی وجہ سے سرما لگاتا ہے تو سفر حج میں کوئی حرج نہیں, صرف احرام جتنی دیر کا ہوگا وہ پورا مل ملا کے میں نے کہا 5-6 دن, اور ایک گو میں 2 دن, 2 دن ایک, 1 دن ایک, پھر پھر 6-6, 8-8 گھنٹے کا احرام آپ کا چلے گا, تو اس میں یہ سرما لگانا حرام رہے گا. اچھا, سرمے لگانے کے مسئلے میں تفصیلات بہت ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ یہ آدھے منٹ کا ہے. لیکن جو چیز ہمارے معاشرے میں رائج نہیں, مثلا تفصیلات میں یہ ہے کہ خوشبودار سرما حرام ہے کہ بغیر خوشبو کا بھی, ایسا سرما حرام ہے جس کا ذائقہ حلق تک پہنچے کہ نہیں ہر سرما, اب ضرورت کیا ہے بتانے کی. پانچواں مسئلہ ہے ناخون کاٹنا. احرام کی حالت میں ہاتھ اور پیر کے ناخون کاٹنے کی اجازت نہیں. ہاں, اگر احرام سے پہلے غسل کرتے وقت, صفائی کے وقت ناخون وغیرہ کاٹے گئے اور کوئی ناخون کا چھوٹا سا ٹکڑا ایسا رہ گیا ہے جو تکلیف دے رہا, تو اس صورت میں اس ٹکڑے کو کاٹنے کی اجازت ہے جو اذیت کا سبب بن رہا ہو. لیکن وہی بات کہ یہ مسئلہ بھی پیش نہیں آتا. نمبر 6, جسم سے خون نکالنا. احرام کی حالت میں یہ پیش آنے والا حرام ہے. کم پیش آتا ہے لیکن یہ پیش آتا ہے. اس میں خاص طور پہ ایک بات کا خیال رکھیے گا، وہ حج میں بھی اور عام زندگی میں شریعت کے بہت سارے مسائل دار و مدار ہے کہ امام نے حدیث میں کیا لفظ استعمال کیا، لفظ، اور اسی پہ فتوے بنتے ہیں. جیسے مرد کے لیے سونا پہننا حرام، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، عام نماز کی بات، عام زندگی. اب پھر اس میں بحث آتی ہے کہ اگر کسی کا یا گلاس سونے کا، دانت سونے کا، گھڑی گولڈ پلیٹڈ ہے یا گولڈ کی ہے، تو وہاں پہ مراجع کیا فتویٰ دے دے کہ چونکہ امام نے لفظ پہننا کہا اس لیے اگر اس کو پہننا کہا جائے تو یہ حرام ہے، اس کو پہننا نہ کہا جائے تو اب یہ تو ایک الگ بحث ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات پورے مسئلے کا دار و مدار لفظ پر. یہاں پہ لفظ آیا جسم سے خون نکالنا، چنانچہ نکالنا الگ چیز ہے، نکلنا الگ چیز ہے. اگر چلتے پھرتے کہیں ٹھوکر لگنے سے، کوئی کنکر چبھنے سے، کوئی کانٹا پیر میں چبھ جانے سے، یا ہاتھ آپ نے کسی ایسی نوکیلی چیز پہ رکھا خون خود بخود نکل آیا، آپ نے اس نیت کے ساتھ اپنے بدن کو نہیں کاٹا، خود ہی نکلا، کوئی حرج نہیں. ہاں جہاں پہ آپ خون نکالے تو یہ مسئلہ یوں بہت کم پیش آتا. اس کی دو تین جو آج کل کی بیماریوں کی وجہ سے ضرورت پڑ گئی کہ اگر کسی وجہ سے احرام میں جسم میں انجیکشن لگوانا پڑے، یا کبھی کبھار سعودی حکومت جو لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ تو وہ بھروسہ نہیں کرتے آپ کے اس سرٹیفکیٹ پہ جو آپ نے پاکستان سے بنوائے، کبھی کبھار کہتے ہیں یہاں پہ ہم الگ سے ویکسینیشن دیں گے، اور آپ اگر احرام کی حالت میں ہیں انجیکشن کی وجہ سے خون کا ایک قطرہ نکل آئے، یا جن لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بھی ان کے جسم انجیکشن لگتا ہے خون نکلتا ہے، وہ جائز. لیکن وہ خون نکالنا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے. لیکن زیادہ اس کی جو واضح مثال ہے وہ شوگر کا پیشنٹ، اسے اپنی شوگر چیک کرنا، اور احرام کی حالت میں خاص طور پہ پہلی دفعہ جانے والا اس کو بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ میری شوگر لو ہو رہی ہے کیونکہ اتنی محنت کے ایکسرسائز کے عادی. بہرحال احرام میں طواف ہے، صحیح ہے، رات بھر کی تھکن ہے، میقات سے مکہ پہنچنے تک کی زحمتیں، تو اتنے عادی نہیں ہوتے تو لگتا ہے کہ شوگر لو ہو رہی ہے. اب یہاں پہ شوگر چیک کرنا ضروری ہے. علم طب میری کوئی فیلڈ نہیں ہے لیکن تمام ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شوگر کا ہائی ہو جانا نقصان دہ نہیں ہے، لو ہو جانا تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب اجازت ہے. اور اسی میں پھر آ گئے وہ ڈائبیٹک جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، انسولین کا انجیکشن لیتے ہیں تو اکثر ایک ہاتھ خون کا قطرہ نکل آتا ہے. یہ سب اگرچہ مسئلے میں آ رہا، مسئلہ ہے خون نکالنا، تو معلوم ہے خاص طور پر شوگر چیک کرنے کے لیے تو خون ہی نکالنا، لیکن ایکسپشن ہو گیا کہ مجبوری کے عالم میں خون نکالنا جائز. کوئی مجبوری نہیں اور جان بوجھ کے خون نکالیں تو وہ عمل حرام. ہاں اب آئیے آخری دو پیش آنے والے مسئلے. لیکن آخری دو تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ کا ذہن تھکنے نہ پائے. فہرست کے اعتبار سے ساتویں چیز ہے جان بوجھ کر آئینہ دیکھنا. شاید میں نے کل کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا. آج کل کے جدید طرز زندگی میں آئینے کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ گیا تو آئینہ دیکھنا احرام کی حالت میں حرام ہے. لیکن دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، جان بوجھ کر آئینہ دیکھیں. بھولے سے نگاہ پڑ گئی، بے خیالی میں نگاہ پڑ گئی، اتفاقاً نگاہ پڑ گئی، کوئی حرج نہیں. اچھا بھول، بے خیالی، اتفاقاً کتنی مرتبہ؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ لفٹ ہے، اس کے اندر آئینہ لگا ہوا،
اور احرام اتارنے سے پہلے 10 مرتبہ ہم کو یہ لفٹ میں آنا جانا. آپ بلڈنگ میں پہنچے, اپنے کمرے میں آپ کو جانا, پھر آپ کو اپنا سامان لینے کے لیے آنا جانا, پھر اگر کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنے آنا جانا. احرام تو اترے گا جب آپ طواف وغیرہ کریں گے, ابھی تو آپ بلڈنگ میں ہی اور احرام کی حالت میں, تو ہر دفعہ نگاہ پڑ رہی. کتنی دفعہ بھول اور جان بوجھ کے, بھول اور بے خیالی معاف, لا تعداد 70,000 مرتبہ, جتنی بار بھی نگاہ پڑے اگر جان بوجھ کے نہیں دیکھا تو وہ معاف. اور اس سے بھی اہم دوسرا مسئلہ, مگر اس پر عمل نہ کیجیے گا جب تک کہ ضرورت پیش نہ آئے, وہ یہ ہے کہ مرحوم آغا کوئی تو احتیاط واجب لگاتے تھے کہ آئینہ جان بوجھ کے دیکھنا حرام, لیکن باقی مہاراج یہ کہتے ہیں, باقی سے مطلب سارے شیعہ مہاراج نہیں, باقی تین, وہ کہتے ہیں کہ آئینہ اگر آپ زینت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں, کیسا نظر آ رہا ہوں, کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جان بوجھ کے بھی دیکھ رہے ہیں, وضو کرنے جا رہے ہیں, شک ہوا کہ چہرے پہ کوئی چیز لگی ہوئی, طواف کرنے جا رہے ہیں, شک ہوا کہ ہم نے ذرا سا کھجایا تھا, کہیں خون نہ نکل آیا ہو, پتا چلے پورا طواف غلط, یہ چیک کرنے کے لیے آئینہ دیکھ. آغا خوئی فرماتے تھے احتیاط واجب ہے, اچھا جان بوجھ کے دیکھا, بھولے سے نہیں, جان بوجھ کے. فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ عمل بھی جائز نہیں, دوسرے سے مدد لے لو. لیکن باقی مراجع کہتے ہیں, اور آغا خوئی کی احتیاط واجب ہے تو ادھر رجوع ہو جائے گا, باقی مراجع کہتے ہیں کہ نہیں, جان بوجھ کے بھی وہ آئینہ جائز ہے جو کسی مجبوری میں دیکھا جائے. اگر مجبوری میں دیکھ رہے ہیں, یعنی کسی ضرورت کے تحت دیکھ رہے ہیں, اپنے شو کے لیے نہیں دیکھ رہے ہیں. بہرحال اس کے اندر اہم مسئلہ وہ ہے کہ بھولے سے یا بے خیالی کا آئینہ معاف, چاہے دن میں 50 مرتبہ بھی آپ دیکھیں. مسئلہ سب سے زیادہ یہی پیش آئے گا, لیکن ان دو وضاحتوں کی وجہ سے کہ بے خیالی معاف ہے اور کوئی ضرورت کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز چپکی ہوئی تو نہیں ہے, کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی ہے, وہ بھی معاف ہے, ان دو وضاحتوں کے بعد یہ مسئلہ بہت معمولی بن جاتا ہے. البتہ بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ ایز اے سیف سائٹ, واجب نہیں, سیف سائٹ, جب احرام کی حالت میں ہوں تو عمارت میں جو آئینے آپ کے رابطے میں آئیں گے اس پہ کوئی کپڑا کوئی کاغذ لگا دیں, اخبار وغیرہ, تو اچھا آپ کے کانٹیکٹ میں آئے گا. آپ کے اپنے کمرے میں کوئی آئینہ ہے یا لفٹ والا؟ چھٹی منزل کا آئینہ آپ کے لیے بیکار ہے اگر آپ نویں منزل پر. بہرحال لیکن یہ بھی جو مراجع کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں احتیاط بہتر, واجب نہیں. اچھا فی الحال اس مسئلے کی ہم کو اس لیے ضرورت نہیں کہ جب تک کہ آپ ایک احرام پہن کر مکے نہیں پہنچیں گے ان میں سے کچھ چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی. 8 واجب ہے دانت اکھاڑنا, یہ بھی پیش نہیں آتا, اور اس میں بھی لفظ ہے اکھاڑنا, کوئی دانت ہل رہا اور احرام کی حالت میں خود ہی وہ ٹوٹ کے گر پڑا, یا آپ کے کسی عمل سے گرا لیکن آپ دانت اکھاڑنا نہیں چاہتے, آپ خالی دانت مانجھنا چاہتے تھے, تو وہ تو لفظ نے بتا دیا کہ وہ معاف ہے کیونکہ حرام چیز ہے اکھاڑنا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بعض یہی 4 میں سے بعض مرجع تو اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے, لیکن ضرورت کیا ہے آج اس مسئلے پر بحث کرنے کی جو پیش نہیں آتا ہے. اب آئیے آخری مسئلہ کامن لسٹ کا, جو مرد عورت دونوں کے لیے حرام, آخری ان معنوں میں کہ اس کے بعد والے مسئلے جو بس میں پڑھتا چلا جاؤں گا, نہ وضاحت کی ضرورت ہے نہ کسی کو پیش آتا ہے. نویں چیز ہے زینت کرنا, زینت آرائش, کوئی بھی ایسی چیز جو زینت مانی جاتی ہے. زینت کا لفظ اس حوالے سے کہ زینت حرام ہے شریعت میں 3 جگہ پہ بہت نمایاں ہو کے آتا, دو جگہوں پہ خاص خواتین کے لیے، تیسری جگہ احرام جو دونوں کے لیے. عورت کے لیے زینت کرنے کے بعد گھر سے نکلنا حرام ہے جب تک کہ چہرہ نہ چھپائے. وہ مراجے بھی جو چہرہ کھولنے کی اجازت دے شرط لگاتے ہیں نا کہ زینت نہیں. نمبر دو، بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن زینت کرنا حرام. ہمارے یہاں بیوہ عورت کو زیادہ جس مسئلے میں زور دیا جاتا ہے کہ گھر سے مت نکلو، وہ نہیں ہے. اہم مسئلہ زینت نہ کرو، لیکن فی الحال یہ مسئلوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اتنے اہم مسئلے ہیں کہ اگر میں چلا گیا اس طرف تو آج کی ساری کلاس کا موضوع بدل جائے گا. تیسرا جو لفظ زینت ایک نمایاں بن کے آتا وہ حج اور عمرہ. احرام کی حالت میں زینت کرنا حرام ہے. اب ایک مسئلہ جو کل رات کو میں نے بتایا تھا اس کی ذرا سی وضاحت کرتے ہوئے اس مسئلے کو آگے بڑھاؤں. زینت کی وہ قسم ہے جو ذرا پرمننٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. پرمننٹ کا مطلب مرتے دم تک نہیں. مثلا آپ نے زینت کی، جیسے مثلا کسی عورت نے لپسٹک لگائی، یہ بہت ہی ٹیمپریری زینت ہے، جب چاہے گا وہ چاہے گی تو صاف کر سکتی. کچھ زینتیں ایسی ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ کر لی تو اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے، اس کو فوراً ختم نہیں کر سکتے. وہ والی زینت احرام سے پہلے جائز ہے، جس کے بارے میں پتا ہو کہ ابھی ہم ختم نہیں کر سکتے تو احرام میں بھی یہ چلے گی. کل میں نے پتا نہیں کتنے بیوٹی پارلر کے اپائنٹمنٹ کینسل کرانے کی ناکام کوشش کی. مجھے پتا ہے جب اللہ رسول کی باتیں عورتیں نہیں مانتی تو میری کیا بات مانیں گی، لیکن ایک کوشش کی تھی. لیکن صحیح معنوں میں مسئلہ یہ کہ وہ ٹائپ کی زینت، اچھا احرام کی حالت میں تو زینت حرام. احرام مینس تلبیہ پڑھنے کے بعد تو حرام. مسئلہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے تلبیہ سے پہلے زینت کی. یہ مسئلہ مرد عورت دونوں کے لیے. اور دیکھیے پہلی مثالی میں وہ دے دوں جو دونوں کے لیے. بالوں میں ڈائی کرنا یا رنگ لگانا یا شریعت کی اصطلاح ہے خضاب کرنا، جو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب. اب یہ خضاب مرد بھی لگاتے ہیں عورتیں بھی لگاتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا مستحب بھی. اب احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنے کے بعد کوئی خضاب لگانا چاہے یا کلر کرنا چاہے تو حرام، یہ زینت. لیکن اگر احرام سے 1 گھنٹے پہلے یا 1 دن پہلے ہم نے کلر لگائے اور پھر احرام کا وقت آ گیا تو یہ کلر یا خضاب ریورس نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے طریقے وریقے ہوں اور کچھ ایسے بلیچنگ پاؤڈر یہ آتے ہوں، لیکن آپ لپسٹک کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ٹیشو اٹھایا اور صاف کر دیا. یہ والی زینت جو احرام سے پہلے کی جائے اور ہمیں پتا ہو کہ اس کا اثر احرام تک چلے گا، تو اگر اس قسم کی ہے جس کو ختم کرنا مشکل ہو وہ جائز. مثلا احرام سے پہلے لپسٹک ہٹائی اور تلبیہ پڑھا، اس کو ہٹانا واجب. احرام سے پہلے کلر لگایا اور خضاب کیا چاہے احرام سے 1 گھنٹے پہلے، اس میں کوئی حرج نہیں. پتا بھی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ہم احرام پہننے والے ہیں. یہی مسئلہ مہندی کا، کہ احرام سے پہلے والی مہندی جائز ہے چاہے پتا ہو کہ اس کا رنگ احرام کی حالت میں رہے گا. اور یہی مسئلہ خواتین کے ان میک اپ سے متعلق، جیسے مثلا آئی برو بنانا، وہ بن گئی اس کے بعد وہ لپسٹک کی طرح نہیں ہے کہ ختم کرنا چاہیں تو دوبارہ وہ سارے فالتو بال چہرے پہ اگا لیں. تو احرام سے پہلے یہ والی زینتیں جائز ہیں جن کے اثر احرام میں بھی رہیں گے. لیکن ہر وہ زینت جسے ہٹانا یا صاف کرنا بہت آسان ہے وہ احرام سے پہلے جائز تو ہے لیکن احرام کے وقت اس کو ہٹانا پڑے گا. اور اسی طرح اب آئیے احرام کی حالت، تلبیہ پڑھ لیا، اب تو کسی بھی قسم کی زینت جائز نہیں، چاہے وہ پرمننٹ ٹائپ کی ہو چاہے وہ ٹیمپریری ٹائپ کی ہو. اب زینت کے اندر زیادہ تر آرائش کی چیزیں آتی ہیں. تیل وغیرہ بالوں میں لگانا وہ تو ایک الگ حرام ہے، نمبر 1 یہ زینت ہے. لپسٹک ہے، پاؤڈر ہے اور اس ٹائپ کی باقی چیزیں، جس کی لسٹ ہی گناؤں گا تو دو گھنٹے بھی کم. اور جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ آج کل مردوں کے بیوٹی پارلر عورتوں سے زیادہ رش لیتے ہیں اور وہاں پہ زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو مرد کے لیے بھی مسئلہ، عورت کے لیے بھی. اور یہ مسئلہ یوں پیش نہیں آتا. ہاں اب اس میں دو تین پیش آنے والی چیز آپ مجتہد کی کتاب میں دیکھیں گے، اس میں کچھ اور مثالیں دی ہوئی جو آج کل پیش نہیں آتی، اور میں جو بتاؤں گا مسئلے وہ عام طور پہ کتاب میں نہیں ملتے ہیں، وہ پیش آنے والے ہیں. زینت. اب زینت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گھڑی. آپ کو معلوم ہے کہ گھڑی ضرورت کی چیز بھی اور آج کل زیور سے زیادہ قیمتی، دو دو لاکھ اور پانچ پانچ لاکھ اور دس دس لاکھ کی گھڑیاں آتی، وہ وقت دیکھنے کے لیے تو بالکل نہیں. وقت دیکھنے کے لیے تو آپ کو شاید 500 روپے کی امپریس مارکیٹ کے سامنے گھڑی مل جائے، وہ 5 لاکھ کی جو گھڑی پہنی جا رہی ہے وہ زینت. شرن شاید جائز ہو اگر کسی کی حیثیت ہے احرام میں یہ گھڑی اتارنا، کیونکہ ابھی ابھی پاکستان کا کوئی کرکٹر جو میچ فکسنگ میں پکڑا گیا، کیپٹن ہی تھا اس کا، میں اخبار میں حالات پڑھ رہا تھا کہ وہ 10 لاکھ سے کم کی گھڑی پہنتے نہیں، اس کا ایک شوق. تب 10 لاکھ کی گھڑیاں جو ہے یہ زینت ہیں، یہ احرام میں نہیں چلے. 10 لاکھ تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، لیکن اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی گھڑیاں، وہ گھڑی جائز ہے لیکن سادہ گھڑی جو آپ عام زندگی میں بھی آرام سے پہن سکیں. نمبر دو، چشمہ. اب یہ چشمے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں نظر کا چشمہ، ایک ہوتا ہے دھوپ سے بچنے کا سن گلاس. نظر کا جو چشمہ ہے یہ ضرورت، لیکن مسئلہ اس کے لینس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے فریم کا. فریم کبھی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ ایک زینت. عام جو چشمے پہنے جاتے ہیں یہ تو بالکل جائز ہو سکتا ہے، تھوڑے اسٹائلش بھی ہو، اسٹائلش میں کوئی حرج نہیں، اتنا قیمتی نہ ہو کہ وہ زینت میں آ جائے. یہ عام چشموں میں کم ہوتا ہے، یہ سن گلاسز میں زیادہ ہوتا ہے. 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 30-30 ہزار، برانڈیڈ نیم، کیا رائے بون اور پتہ نہیں کون کون سے سن گلاسز، ایک طرح سے حج کے دوسرے حصے کی ضرورت. حج کے دو حصے، ابھی ہم پہلے حصے پر ہیں، اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے، دوسرے حصے میں جہاں ہم کو صحرا میں جانا ہے، ریت میں جانا ہے، خیموں میں جانا ہے، سورج کی روشنی یا گلیز اتنا زیادہ کہ شاید سن گلاسز ضرورت بن جائے، لیکن سادہ سا. بہت ہی اسٹائلش قسم کے سن گلاس یہ زینت کا حصہ ہے، وہ جائز نہیں. پھر واضح کر دوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ سفر حج میں حرام، صرف احرام کی حالت میں احرام اتار کے پھر اس کو پہن سکتے ہیں. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ خواتین اگر پہنیں گی تو کہیں ان پر چہرہ چھپانا واجب نہ ہو، سارے مسئلوں کو مکس اپ کریں گے تو بات یہیں رکی رہے گی. زینت حرام ہے، اس میں جو چیزیں بالکل سمجھ میں آتی کہ احرام کی حالت میں خضاب لگانا، احرام کی حالت میں حنا یعنی مہندی لگانا، احرام کی حالت میں نیل پالش لگانا، احرام کی حالت میں پاؤڈر لگانا، احرام کی حالت میں لپسٹک لگانا، احرام کی حالت میں یہ بلش آن وغیرہ جو چیزیں، یہ تو سمجھ میں آتی واضح، لیکن گھڑی، چشمہ. اور اسی چشمے کے حوالے سے آج کل تو پاکستان میں یہ ایک ایشو بھی ہے، اور صحیح ایشو ہے، اور شریعت کا مسئلہ بھی ہے. تیسری قسم جو آ جاتی ہے چشمے کے بعد، کانٹیکٹ لینس. یہ بہت سی خواتین اور حضرات بھی بجائے چشمے کے یا گلاسز کے کانٹیکٹ لینس استعمال کرتے ہیں. کانٹیکٹ لینس کی دو قسمیں، ایک عام وہ تو جائز، ایک ہے زینت والے. اور زینت والے کانٹیکٹ لینس تو وہ بھی استعمال کرتی ہیں جن کا مسئلہ آئی سائٹ کا نہیں، جن کا مسئلہ میچنگ کا. شادی میں مہندی میں ہرا جوڑا پہننا ہے تو ہرے رنگ کا، گرین کلر کا کانٹیکٹ لینس ہو، اور یلو کلر کا کانٹیکٹ لینس ہو، اور ریڈ کلر کا کانٹیکٹ لینس ہو. بعض اوقات حیرت بھی ہوتی ہے، ایک عورت ہے کبھی ہری، کبھی پیلی، کبھی نیلی، کبھی طوطے جیسی آنکھیں، کبھی کیسی، کانٹیکٹ لینس کا کمال. اب آج کل ایک پاکستان میں واقعی ایک مسئلہ ہے کہ کتنی عورتیں اس کی وجہ سے اندھی ہو گئی، وہ اپنی جگہ. حجاب میں بھی کانٹیکٹ لینس اگر کلرڈ ہیں تو جائز نہیں، پھر چہرہ چھپانا جائز نہیں کا مطلب ہے چہرہ. اور احرام کی حالت میں بھی ایک کلرڈ کانٹیکٹ لینس زینت میں آتے ہیں. اچھا ابھی تک کی جو زینتیں وہ ہیں کہ بہت ہی مذہبی لوگ شاید سمجھے کہ سب تو فضولیات ہیں، یا ایک ایجڈ آدمی یہ سمجھے 60-70 سال کا کہ بھائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. زینت میں چوتھی چیز بھی آتی ہے جو مذہبی لوگ اور بزرگ لوگ بھی کرتے ہیں، وہ ہے انگوٹھی. جو انگوٹھی ہم لوگ پہنتے ہیں، یہ عقیق اور فیروزہ اور در نجف اور حدید سینی اور اس ٹائپ، یہ دنیا میں بہت بڑی زینت سمجھی جاتی ہے. اب یہ انگوٹھی مذہبی لوگ زیادہ پہنتے ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ ثواب کا پہلو ہوتا، جتنا ایجڈ آدمی ہوگا اتنا اس کو زیادہ استعمال کرے گا. انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی احرام کی حالت میں پہننا، دیکھیں سونا تو ویسے ہی حرام ہے ہر وقت مرد کے لیے، چاندی کی انگوٹھی ہو کہ کوئی اصل چیز ہے اس کا نگینہ، احرام کی حالت میں انگوٹھی پہننا حرام بھی ہے اور مستحب بھی. دار و مدار اس میں نیت پر. اگر آپ نے انگوٹھی زینت کی نیت سے پہنی ہے دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ کہیں ان کے ہاتھ میں کتنی اچھی ہیں، تو یہ احرام کی حالت میں اتارنا پڑے گی. 40 دن کے سفر میں نہیں پابندی احرام، اور اگر آپ نے تو ثواب کے لیے پہنی تو پھر احرام کی حالت میں بھی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. تو ہم چلے تھے گھڑی، چشمہ، کانٹیکٹ لینس، انگوٹھی. دیکھیں سب یہ زینت، مسئلہ نمبر 9 زینت، یہ اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کا الگ سے کہیں مسئلہ نہیں لکھا ہوگا. آئیے اب اس سلسلے کو مکمل کریں آخری چیز پر، زینت کی مثالیں. آخری چیز ہے عورت کے زیورات. زیورات، زیور، جویلری، ایک زینت کی چیز. احرام کی حالت میں عورت زیور پہن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، زیور زینت کی چیز، احرام میں زیور اتارنا ہوگا سوائے اس زیور کے جو زینت نہیں. وہ کون سا زیور ہے؟ وہ ہے ایسا زیور جو عورت اپنی روٹین لائف میں روزانہ پہنتی رہتی. زینت آدمی ہر وقت نہیں کرتا، زینت کی تعریف ہی یہ ہے جو آدمی کبھی کبھی کرے یا روز کرے لیکن چند گھنٹوں کے لیے. اب اگر کوئی زیور ایسا ہے جو عورت حتیٰ سونے میں سوتے وقت بھی پہنے رہتی، مثلا ہندوستان اور پاکستان میں ایک زمانے تک عورت کی ناک میں جو کیل یا لونگ ہے یہ سہاگ کی نشانی ہوتی تھی زیور نے. اب یہ والی ناک کی کیل اگر وہ پہنے ہوئے عام زندگی میں بھی پہنتی، یا 2-4 چوڑیاں ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی، آٹا بھی اگر گونتی ہے، اگر اب کوئی عورت بچی ہے آٹا گوندنے والی، اگر آٹا بھی گونتی ہے تو اس میں بھی چوڑیاں پہنے، ایک آدھ ہلکا سا نیکلس ہر وقت اس کے گلے میں، وہ والا زیور جو ہر عورت کی اپنی عادت کے حساب سے الگ ہوگا، جو ہر وقت عورت پہنے رہتی ہے، وہ احرام میں بھی کنٹینیو کیا جائے گا. لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی زیور زیادہ پہن لیا، یہاں پہ نماز اور احرام کا مسئلہ کٹ گیا، الٹ ہو گیا. نماز کے وقت مستحب ہے کہ عورت کچھ نہ کچھ زیور ایکسٹرا پہن کے نماز پڑھے، لیکن یہ پوری تفصیلات سمجھیے گا، ایسا نہ ہو کہ بس آج شوہروں کی مصیبت ہو جائے اور احرام میں الٹا مسئلہ ہے. اچھا اس کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی جب ہم مدینے سے آئیں گے. کیوں؟ واللہ عالم، مدینے میں ہماری عورتیں سونا بہت خریدتی، اور جب میقات پہ بس اترتی ہے تو بس میں کوئی نہیں ہوتا، سب جاتے ہیں نیت کرنے مسجد. اب عورت کو ہر وقت ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ 40 تولے، 50 تولے، 100 تولے بس میں جو کھلی ہوئی ہے میں خالی چھوڑ کے کیسے جاؤں، بیگ میں رکھ کے لے جاؤں، بیگ کو مسجد میں نہیں جانے دیتے، پہن کے جاؤں. وہ یہاں مسئلہ شروع ہو گیا کہ عورت عام زیور پہن سکتی ہے، تو فی الحال یہ مسئلہ پیش نہیں آ رہا ہے. کراچی سے کون سی عورت زیور لے کے جائے گی؟ وہی پہنے گی کہ جو عام زندگی میں پہن رہی. جب پیش آئے گا تو تفصیل بتاؤں گا, بہت زیادہ وقت ہو گیا. لیکن اس آخری جملے کی وجہ سے بعض کتابوں میں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے, عورت کے لیے معمول سے زیادہ زیور پہننا. تو مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ وہ زیور جو ہر وقت پہنے رہتی ہے وہ زینت نہیں مانی گئی. تو زینت حرام ہے. اس کے اندر چار پانچ چیزیں جس کی طرف ذہن نہیں جاتا, لیکن انگوٹھی, گھڑی, چشمہ, کانٹیکٹ لینس, لینسز اور زیور, یہ سب آ گئے. اب آئیے ایک ایسی چیز جو مسئلہ نمبر 7 اور 9 دونوں سے مل کے بنی. نمبر 7 ہے آئینہ دیکھنا, نمبر 9 ہے زینت کرنا. ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں جمع ہوتے ہیں. زینت کرنا سے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیز اپنے بدن پہ رکھنا, لیکن پوز بنا کے کھڑا ہونا یہ زینت نہیں. احرام کی حالت میں فوٹوگرافی, جس کو شاید انگریزی میں فوٹوگرافی کہتے ہیں, جو بھی اس کا پرونانسیشن, ویڈیو بنانا, تصویریں کھینچنا, اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اب اس میں دو مسئلے, جو تصویر کھینچوا رہا ہے اور جو آدمی تصویر کھینچ رہا. جس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی پوز ووز بنا کے بیٹھے. سفر حج کے 36 دنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس میں جو جتنی تصویریں دل چاہے کھینچی. لیکن نامحرم خواتین کی تصویر جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو. ویسے تو سفر حج میں ہر عورت حجاب میں ہوتی, لیکن اجازت, بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ. تصویر کی احرام میں بھی تصویر کھچوانے کی اجازت, اور چاہے اس کے لیے پوز ووز بنانا پڑے, وہ زینت میں نہیں آتا. مراجع اس مسئلے کو لکھتے زینت میں, کہ آدمی باقاعدہ اس طرح سے پوز بنا کے بیٹھتا ہے, وہ جائز. اور تصویر کھینچنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ تصویر کھینچ رہا اور لینس میں دیکھ رہا ہے اور فوکس کر رہا ہے, تو یہ آئینہ دیکھنے میں نہیں آتا. بعض لوگوں نے بلا وجہ ایک سوال بنایا کہ یہ بھی آئینہ دیکھنے میں, یہ آئینہ دیکھنے میں نہیں. چنانچہ تصویر کھینچنا, کیمرہ ہمارے ہاتھ میں ہم تصویر کھینچ رہے ہیں, یہ اس کیٹیگری میں کہیں پر بھی نہیں آتا, اس لیے جائز. اور اسی میں پھر ایک چیز یہ آ گئی کہ ایک ہوتا ہے آئینہ دیکھنا, ایک ہوتا ہے آئینہ نہیں ایک ریفلیکشن, جھلک. آئینہ نہیں ایک عام سا شیشہ ہے گلاس, ہم اس کے قریب سے گزر رہے ہیں, ہماری جھلک اس میں آ رہی ہے. پانی ہے, ہم پانی وضو کے لیے یا پینے کے لیے جھکے, پانی میں ہماری تصویر آ رہی ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. خیر, یہ مسئلے پیش نہیں آتے. بس اب آئیے باقی 11 چیزیں جلدی جلدی کریں, پھر جو آخری حصہ ہے چارٹ کا اس میں کچھ ٹائم لگے گا. 10ویں چیز ہے احرام کی حالت میں جھوٹ بولنا یا گالیاں وغیرہ دینا, وہ تو احرام کے بغیر بھی حرام ہے اور احرام میں بھی حرام ہے, جھوٹ بولنا یا گالیاں دینا. جن کے آئی سائٹ چارٹ کے قابل نہیں ہے, وہ ہاتھ کے پمپلیٹ, اس بکلیٹ کی مدد سے. احرام کی حالت میں قسم کھانا, یہ بھی مسئلہ پیش نہیں آتا, کیونکہ ہمارے اگر کبھی قسم کوئی کھا بھی لے تو اللہ کی قسم, خدا کی قسم, اور جو حرام ہے وہ ہے عربی کا صیغہ, واللہ باللہ تاللہ. تو اس کے لیے پہلے آپ کو عربی سکھائی جائے, پھر یہ حرام کروایا جائے, تو ایسا کون حرام کے لیے کون ٹریننگ لیتا. 12واں حرام ہے جسم پر پائے جانے والے کیڑے مارنا, وہ کیڑے جو انسانی جسم پہ پلتے ہیں, زیادہ تر تو گندگی کی وجہ سے, پسو ہے, جوں ہے, احرام کی حالت میں اس کو مارنا جائز نہیں. اب تو خیر ہماری عورتیں بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہیں, لیکن پہلے عورتوں کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا, دو عورتیں بیٹھ جاتی تھی, ایک پہلے ان کی جوئیں وہ نکالتی تھی, ان کی جوئیں یہ نکالتی تھی. خیر, تو احرام کی حالت میں جسم پر پائے جانے والے کیڑے مارنا حرام ہے. اگر بہت تکلیف دے رہا, بس زور سے کاٹ رہی ہے وہ جوں, جون کی بات کر رہا ہوں, بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت زور سے کاٹ رہی ہے وہ جون, تو آپ مار نہیں سکتے اسے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے. اب اتنی بیٹھ کے جغرافی اور جیالوجی کون کرتا ہے، اس لیے میں اس مسئلے پر زیادہ ٹائم نہیں دے رہا، لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے. یہ مسئلہ ہوا ان کیڑوں کا جو جسم پر پائے جاتے ہیں، مگر اور بہت سارے کیڑے ہیں جو جسم پہ تو نہیں پائے جاتے، مچھر ہے، مکھی ہے. اور پہلے کیونکہ مکہ پورا ڈیزرٹ تھا تو پہلے سانپ، بچھو، کاکروچز، یہ تو آج کل بھی ہیں. یہ جو کیڑے ہیں یہ بڑے جانور نہیں ہیں کہ شکار کی کیٹیگری میں آئے، جسم پر پائے جانے والے کیڑے بھی نہیں. تو مہاراج اس کو کیڑوں کے مسئلے میں مسئلہ نمبر 12 اس میں بیان کرتے ہیں کہ جسم پر پائے جانے والے کیڑوں کے علاوہ بھی ہر قسم کے کیڑے احرام کی حالت میں مارنا حرام، سوائے اس کے کہ جو آپ کے لیے ضرر اور نقصان کا سبب بن رہے ہیں، چاہے فوری نقصان ہو کہ سانپ کے بچھو کاٹے گا، اور چاہے وہ یہ کاکروچ وغیرہ ٹائپ کے کیڑے ہوں کہ کھانے میں اگر پڑ گئے تو پھر وہ صحت کو نقصان، ان کے علاوہ جائز نہیں. بالفاظ دیگر احرام کی حالت میں وہ جو انسیکٹ کلر وغیرہ ٹائپ کے آج کل اسپرے آتے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ بھی پیش نہیں آتا، پھر بھی میں نے بتا دیا. نمبر 13 احرام کی حالت میں حرم سے گھاس اکھاڑنا، کیونکہ آج کل مکے میں بہت پیسہ لگا کر گرینری پیدا کی گئی. احرام کی حالت میں حرم کی سرزمین میں، یہ تو مجلس کا جملہ، اللہ نے حرم کی سرزمین پہ ہر جاندار کو پروٹیکشن دیا، حتیٰ گھاس پھوس کو بھی پروٹیکشن دیا. احرام کی حالت میں آپ حرم سے گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، بلکہ یہ بھی وہ حرام ہے جو احرام کے بغیر بھی حرام ہے. یہ وہ 4 دن والا حرام نہیں ہے، یہ پورے 40 دن والا حرام کہ حرم کی سرزمین میں جو گھاس، جو پتا، جو پودا، جو درخت، جو پلانٹ اگتا اس کو اللہ نے پروٹیکشن دیا ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ امن کے عالم میں. بعض لوگوں کی عادت ہے جہاں بیٹھتے ہیں گھاس نظر آئی تو اکھاڑ لیا، یہ مکے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کریں. احرام کی حالت میں اسلحہ ساتھ رکھنا، یہ احرام کی حالت میں حرام ہے لیکن وہی کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب اس کے بعد 1, 2, 3, 4, 5 مختلف، پانچ یہ مختلف حرام سب مل کر آتے ہیں عورت اور مرد کے سیکچول ریلیشن سے متعلق، تو اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کل چونکہ یہ رواج بہت بڑھ گیا کہ کم عمری میں لوگ حج کر رہے ہیں، بعض لوگ تو شادی کے فوراً بعد بیٹے اور بہو کو ایک طرح کے ہنی مون میں بھیجتے ہیں حج پر، تو وہاں ذرا صاحب کیا میں کہوں، تو وہاں پہ ذرا ذرا مسئلہ پیش آتا ہے. لیکن یہ پانچوں مسئلے احرام کی حالت میں حرام، اور احرام ہوگا آپ کا 4 دن، باقی 36 دن جائز رشتے کے ساتھ یہ چیزیں حرام نہیں. اب میں خود بھی اچھا نہیں سمجھ رہا اس کو زیادہ ٹائم دینا. شہوت کی نیت سے بوسہ لینا یا دینا، شہوت لسٹ قسم کی جنسی لذت، ماں نے بیٹے کو پیار سے بوسہ دیا جبکہ دونوں احرام میں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. شہوت کی نیت سے بوسہ دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی. شہوت کی نیت سے کسی کو چھونا اور دیکھنا حرام اگر ضرورت ہو، حتیٰ شوہر بیوی کا رشتہ جہاں شہوت کی اجازت، احرام کی حالت میں حرام ہو گئے لیکن فرض کیا سڑک کراس کرانا ہے بیوی، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مولانا ہماری بیوی کا آپ ہاتھ پکڑ لیجیے، ہمارے لیے تو بالکل ہی جائز نہیں، آپ کے لیے تو پھر بھی گنجائش. یہ پہلے یہ لوگوں کی ایک طرح کی احتیاط ہوتی تھی، ہنسی بھی آتی تھی رونا بھی آتا تھا، اور اس آدمی کو اپریشیٹ کرنے کو بھی دل چاہتا تھا. تو ایک بہت مشہور مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں شوہر بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہوتے ہیں، صحیح مسئلہ، لیکن اس کے اندر بوسہ لینا اور دینا حرام میں آ گیا، چھونا اور دیکھنا اگر شہوت کی نیت سے ہے تو حرام ہے. اگر ضرورت کی وجہ سے طواف میں اپنی بیوی کو آپ بچائیں گے تو وہ کوئی حرج نہیں، چاہے اس کے لیے اس کے کندھے پکڑنا پڑے یا ہاتھ پکڑنا پڑے، جو چھونے کی کیٹیگری میں. احرام کی حالت میں استمنا کرنا حرام ہے، یہ تو چھوڑ ہی دیجیے. احرام کی حالت میں جمع کرنا یعنی شوہر بیوی کے تعلقات، وہ بھی حرام. احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی حرام ہے. یہ 20 چیزیں مرد عورت دونوں پر حرام. اس کے بعد چارٹ کا اتنا نچلا حصہ رہا کہ پیچھے بیٹھے ہوئے مرد اور عورتیں ان کو تو بکلیٹ سے ہی مدد لینا. اب چار ایسی چیزیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں. یعنی عورتوں کے لیے یہ چاروں چیزیں جائز ہیں، جن میں سے دو کا بیان ہو گیا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ بات آ چکی ہے، اور چوتھی چیز پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا، جوتا یا موزہ، اور یہ دونوں چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی اور پاؤں کو چھپانا بھی. آئیے اب جو باقی دو چیزیں ہیں، چار چیزیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، ان میں تیسری چیز ہے سر چھپانا. سر، یہ لفظ سر ایسا ہے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں راس. راس جو شریعت میں کئی مسائل میں آیا، ہر جگہ اس کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے. وضو میں سر کا مسح، اس سے مراد صرف وہ حصہ ہے جو کھڑے ہوتے وقت آسمان کی جانب. غسل کے وقت پہلے سر کو دھو، پھر دائیں بدن کو، پھر بائیں بدن. اس مسئلے میں سر میں گردن بھی شامل ہے. سر کا مطلب ہے گردن سمیت. اور یہاں احرام میں سر کے اندر کان بھی آتے ہیں، تو احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر کا چھپانا حرام. ٹوپی اتارنا پڑے گا، امامہ اتارنا پڑے گا، کوئی ہیٹ ویٹ پہننے کا عادی ہے اتارنا پڑے گا. اور یہ جملہ مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، واجبات. اور اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی مصنوعی بالوں کی وگ لگاتا ہے، احرام کی حالت میں اتارنا پڑے گا، لیکن مردوں کے لیے. عورت کے لیے احرام کی حالت میں سر چھپانا جائز ہے، اور نامحرم سامنے ہو تو واجب. اور اس کے اندر یہ چیزیں تو بہت واضح تھی، ٹوپی، امامہ، لیکن اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں آتی ہیں. مثلا سامان سر پہ رکھنا، جو ہمارے یہاں تو رائج نہیں ہے، لیکن دیہات وغیرہ کے لوگ آتے ہیں تو احرام کی حالت میں سوٹ کیس کو سر پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں، وہ حرام کیونکہ سر چھپ رہا ہے. پھر کیا کریں، یہ سوٹ کیس بیوی کے سر پہ رکھ دیجیے، اس کے لیے تو جائز ہے. اچھا خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ سر چھپانے سے مطلب خالی وہ مشہور چیزیں نہیں ہیں، ٹوپی وغیرہ، کوئی بھی چیز آ گئی جس میں سامان آ گیا، چادر آ گئی. جو میں نے مثال دے دی تھی کہ احرام کی حالت میں بعض اوقات بہت سردی لگتی ہے، خصوصاً ایئر کنڈیشن بسوں میں، تو آدمی سر پہ چادر اوڑھ کے بیٹھتا ہے، وہ حرام مرد کی. یہ مرد بلکہ اگر سر نہ چھپائیں، خالی کان چھپائیں، تب بھی جائز نہیں. البتہ بدن کے حصے سے اگر سر چھپائیں، کوئی باہر کی چیز نہیں آئے، بدن کا حصہ، ہاتھ، کلائی، وہ جائز. اچھا اب آئیے اس کے اندر ایک یہ بہت اہم مسئلہ بتایا جائے کہ سر کا اور کان کا چھپانا تو حرام. اب ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پورا سر نہ چھپائیں، آدھا سر چھپائیں، چوتھائی سر چھپائیں، تھوڑا سا سر چھپائیں، تو اس میں امام خمینی اور آغا خامنائی کہتے ہیں کہ اجازت ہے. لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں. البتہ آغائے سیستانی کے بعد کے مراجع بھی اجازت دیتے ہیں. اب یہ مسئلہ بہت اہم مسئلے کی جانب بڑھ رہا، موبائل. موبائل چونکہ کان کے کچھ حصے کو چھپاتا ہے، اگر آپ اسے کان پہ رکھیں تو آغائے خامنائی کے یہاں بالکل اجازت ہے، کیونکہ خاص موبائل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ایک عام مسئلہ کہ پورا سر تو حرام ہے، پورے کان تو حرام، لیکن اگر سر کے یا کان کا تھوڑا حصہ چھپے تو وہ آغائے خامنائی اور امام خمینی کیا جائز، مکمل چھپانا حرام تھا، جزئی طور پہ چھپانا جائز. اور وہ جو دو مرجع ہیں ان کے یہاں احتیاط واجب، گرچہ اس کے بعد کے مرجع اجازت دیتے ہیں، تو پریکٹیکلی آپ عمل کر سکتے ہیں اگر کل والا اصول آپ کے ذہن میں، یہ جو خالی میرے کہنے پہ بھروسہ کریں عمل کر سکتے ہیں، جو اپنی تحقیق کرنا چاہیں وہ پھر جا کے وہ عمل نہیں کر سکتے، ان کو جا کے خود پھر تحقیق کرنا ہوگی کہ کون ہے دوسرا مرجع. تو خلاصہ یہ ہے کہ موبائل مرد کے لیے حرام کیوں ہے، عورت کے لیے جائز کیوں؟ کیونکہ موبائل الگ سے کوئی مسئلہ نہیں، خاص مردوں کی حرام چیزوں میں پہلی چیز اس میں موبائل آتا. البتہ جو ہینڈ فری ہوتے جس کے اندر کان کے اندر وہ ایئر پیس رکھا جاتا، وہ ان مراجع کے یہاں بھی جائز، کیونکہ کان کا چھپانا حرام ہے، کان کے اندر کے حصے کو چھپانا حرام نہیں. اچھا یہ تو مسئلہ موبائل کا اس لیے آ گیا کہ آج کل سب سے زیادہ رائج مسئلہ یہی ہو گیا، ورنہ اب اس کے اندر ایک دو شقیں اور آتی. کسی آدمی نے کسی وجہ سے سر دھویا، بال ٹوٹنے والے مسئلے کو چھوڑ دو، یا اگر واقعا کو اس پر واجب غسل تھا اور اب وہ سر سکھانا چاہتا، ہاتھ سے سکھائے اجازت، لیکن کپڑے سے یا تولیے سے سکھائے گا؟ تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ پورا تولیہ سر پہ رکھا وہ حرام، وہ حرام ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے جائز. ایک ہے کہ نہیں، یہ آدھا چھوٹا سا تولیہ ہے یا ایک تولیے کا چھوٹا سا حصہ، آدھے سر کو ایک دفعہ سکھایا، آدھا کھلا، پھر آدھے کو ایک دفعہ سکھایا. آغا خمینی اور خامنائی کیا یہ اجازت ہے؟ کیونکہ ایک ٹائم پہ پورا سر نہیں چھپا، ایک ٹائم پہ پورا سر چھپے گا اگر پورے سر کے اوپر تولیہ آ گیا اور اس طرح آپ سر پونچھ رہے ہیں وہ حرام. آدھے سر کو جب اس کو سکھا رہے ہیں وہ کھلا ہے، جب اس کو سکھا رہے ہیں یہ کھلا. یہ ہوتا ہے موبائل والا مسئلہ کہ پورا سر اور کان نہیں، تھوڑا سا حصہ، وہ آغائے خمینی اور آغائے خامنائی کے یہاں اجازت ہے، آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے یہاں احتیاط واجب میں منع. سر چھپانے کے مسئلے کی یہ ساری تفصیلات مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. وہ کان بھی چھپا سکتی ہیں بلکہ حجاب کی وجہ سے واجب، وہ سر بھی چھپا سکتی ہیں بلکہ حجاب میں تو واجب، وہ پورے سر پہ تولیہ ڈال کے ایک ساتھ سر پہنچ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی سر چھپانا، دوسری بات یہ ہوئی سلے ہوئے کپڑے پہننا، تیسری چیز جو خالی مردوں کے لیے حرام، چاٹ کام نہیں آ رہا ہے پیچھے والوں کے لیے، تو اس لیے اس بکلیٹ میں تیسرا مسئلہ پڑھیں، سر پہ سایہ کرنا. سر چھپانا الگ چیز، سر چھپانا کوئی ایسی چیز پہننا جو سر سے چپکی، سر چھپانے کا مطلب سائے میں، شیڈو میں کسی چھت کے نیچے چلنا، عورت کے لیے بالکل اجازت ہے، مرد کے لیے سر پہ سایہ کرنا حرام. کیا مطلب؟ اچھا سائے کی دو قسمیں، ایک رکا ہوا سایہ جیسے چھت ہم چلیں گے یہ رکی ہوئی، یہ تو جائز. ایک ہے چلتا ہوا سایہ، ہاتھ میں چھتری ہے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ بہت تیز ہے، چھتری میں چل رہے، مرد کے لیے حرام احرام کی حالت، پورے 40 دن نہیں احرام، عورت کے لیے جائز. ایسی سواری میں سفر کرنا جو چھت والی، چنانچہ ہوائی جہاز، بسیں، کار، ویگن، یہ سب وہ سواریاں ہیں جو مرد کے لیے احرام کی حالت میں حرام. لیکن جیسے سامان کا لوڈنگ ٹرک ہوتا ہے، کھلی پک اپ ہوتی ہے پیچھے سے، یا سعودی عرب میں خاص بسیں آتی ہیں جن کی چھت نہیں ہوتی، اس میں مرد سفر کر سکتا. عورتوں کے لیے دن ہو کہ رات، رکا سایہ ہو کہ چلتا ہوا سایہ، کھلا ٹرک ہو کہ بند بس، سب کی اجازت. اب مردوں کا جو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آغائے خوئی کافی سخت فتویٰ ہے کہ مرد کے لیے ایسی سواری میں ٹریولنگ کرنا حرام ہے جس کی چھت، چاہے رات ہو چاہے دن. لیکن باقی تین مراجع امام خمینی، آغا خامنہ یا آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ حرام دن کے وقت ہے جب سورج ہوتا ہے، جب رات کا وقت ہے جب سورج ہی نہیں تو اس وقت یہ والا حرام حلال ہو جاتا ہے. چنانچہ رات کے وقت بند گاڑی کے سفر کی اجازت ہے، رات کے وقت ہوائی جہاز کے سفر کی اجازت ہے، بلکہ دن میں بھی. اگر کبھی اتنے گھنے اور گہرے بادل ہیں، یہ سورج ہے ہی نہیں، لیکن یہ چونکہ مسئلہ سعودی عرب میں نہیں پیش آتا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. البتہ اگر بارش ہو رہی ہے تو رات کے وقت بھی کھلی گاڑی میں جانا. آگاہ کوئی کہ ہاں تو ہر صورت میں دن ہو کے رات کھلی گاڑی میں جانا مردوں کے لیے احرام کی حالت میں ہو بس. البتہ سعودی عرب میں جا کر اس کی مزید تفصیل بتاؤں گا، تھوڑا جمعے کے دن آئے گا. آئیے ایک وضاحت یہ کر دی جائے کہ احرام کی جتنی چیزیں حرام ہیں یہ سب کب حلال ہوں گی؟ جب آپ اپنا عمرہ پورا کر لیں گے، سوائے مردوں والی تیسری چیز کے. مردوں کے لیے جو تیسری چیز حرام ہے، بند گاڑی اور کھلی گاڑی، یہ مکے میں داخل ہوتے ہی حلال ہو جائے گا. ابھی آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا، خانہ کعبہ کی جھلک نہیں دیکھی اپنے ہوٹل میں، آغا سیستانی احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں مگر احتیاط واجب میں ان کے بعد کے سارے مراجع، آغا خوئی کہتے ہیں مکے میں داخل ہوتے ہی یہ والا حرام ختم ہو گیا، آغا خمینی کہتے ہیں یہ حرام ختم ہو گیا، آغا خامنہ ہی کہتے ہیں یہ حرام ختم ہو گیا. ابھی آپ نے عمرے میں کچھ نہیں کیا، لیکن ایک حرام ہے جو مکے میں آتے ہی حلال ہوتا. صرف آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے بعد کے سارے مراجع اجازت دیتے تو دوسرے اور تیسرے کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں. اب آئیے چوتھا اور آخری مسئلہ مردوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا، یہ احرام کی حالت میں حرام. مگر چھپانے سے مطلب ہے کوئی چیز پہن کے چھپانا. اگر آپ زمین پہ بیٹھے اور پیر کے اوپر پیر آ گیا، ٹیکنیکلی دیکھیں تو آپ کا پیر چھپ رہا ہے، جسے دوزانوں ہو کر بیٹھنا کہتے ہیں، دونوں پیر چھپ رہے ہیں لیکن وہ جسم ہی کے کسی حصے کی وجہ سے چھپ رہے ہیں. یا احرام کی حالت میں آپ اپنے پیروں پر احرام کی چادر ڈال لیں، پیر چھپ گئے. تو یہ پیر کا چھپانے کا مطلب ہے ایسی چیز پہننا جو پیر چھپا ہے. اگر پہن نہیں رہے ویسے ہی پیر چھپ رہا تو اجازت. اور مزید اس کی وضاحت میں حج کے دوسرے حصے میں کروں گا، کیونکہ یہ مسئلہ وہاں بہت پیش آتا ہے. کہاں جہاں خیموں میں آپ جاتے ہیں اور مچھر بہت ہوتے ہیں تو پیر کو کاٹتے ہیں، پیر چھپانا پڑتا، لیکن اشارتاً میں نے ابھی بتا دیا. اب جلدی جلدی دو ایسی چیزیں ہیں جو صرف عورتوں کے لیے حرام ہیں، مردوں کے لیے بالکل جائز ہیں. نمبر ایک، چہرے کو نقاب وغیرہ کی طرح سے چھپانا، اور نمبر دو، دستانے پہننا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خالصتاً عورتوں کے لیے حرام ہیں، مردوں کے لیے جائز. مگر اس کا بیان میں آج نہیں کر رہا، اب یہ جمعے کے دن آئے گی، کیونکہ آج یہ حرام کے مسئلے بہت آ گئے. مجھے ڈر لگ رہا کہ عورتوں کا مسئلہ بتاؤں گا تو جو مردوں کی حرام چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی. تو عورتوں کی دو حرام چیزیں جمعے کے دن شروع میں آ جائیں گی، پھر باقی مسائل. یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہیں. اب ایک بہت اہم فارمولہ سنیے اور یہ چارٹ ہٹایا جائے، جو آج کی اصل کلاس ہے وہ شروع کی جائے. بہت اہم مسئلہ بتانے سے پہلے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جتنی چیزیں حرام، 26 کی 26، یہ حرام تو ہیں، یعنی احرام کی حالت میں آپ نے کیا تو گناہ تو ملے، لیکن زیادہ تر وہ چیزیں کہ خالی گناہ ملے، اب یہ لفظ اچھا نہیں، گناہ ملے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ تو ملے گا ہی، مگر اس کے ساتھ اس کی پینلٹی یا کمپنسیشن یا کفارہ بھی آپ کو دینا. یعنی ان میں سے کچھ چیزیں نماز کی طرح ہیں، کچھ چیزیں روزے کی طرح. نماز آپ نے جان بوجھ کے قضا کی تو گناہ ہے، خالی نماز پڑھنا ہے. روزہ جان بوجھ کے قضا کیا تو روزے کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہے 60 روزوں کا. تو ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ زیادہ تر اگر آپ نے احرام میں کر لی تو گناہگار ہیں, توبہ واجب اور بس. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ ملا توبہ کرنا, ساتھ میں اس کا کفارہ بھی دینا. مثلا مرد اگر بند گاڑی میں سفر کر رہا, گناہ بھی ہے, ساتھ میں اس کو اس سفر کا کفارہ یعنی ایک بکرا دینا. کفارہ جو ہے کبھی اونٹ ہوتا ہے جو بہت کم ہے, کبھی گائے ہوتی ہے جھوٹی قسم وغیرہ کھانے میں, کبھی بکرا ہوتا ہے جو زیادہ, اور کبھی ایک مٹھی گندم فقیر کو دینا. اونٹ کا کفارہ ایک صورت میں آتا ہے, یعنی بہت کم ہے لیکن ایک کامن چیز. اگر کسی خاتون نے نیل پالش لگا کر وضو کر کے طواف کر لیا, خواتین نیل پالش لگی ہے اسی حالت میں وضو کر کے اس سے طواف کیا, تو اب وہ حج تو سارا گڑبڑ ہو گیا, اس کو دوبارہ کرنا, ساتھ میں ایک اونٹ بھی دینا پڑے گا. یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ اتنی سی نیل پالش اس سے بھی بڑا اونٹ ہوتا ہوگا شاید. اور یہ مسئلہ کامن ہے, اونٹ کے بہت سارے مسئلے, لیکن جو آج بھی بہت زیادہ پیش آتا ہے, ساری خواتین تو اتنے مسئلے مسائل نہیں جانتی, خاص طور پر یورپ اور امریکہ والی تو بہت ساری نیل پالش, پاکستان کے چھوٹے شہروں کی بہت ساری عورتیں اونٹ, لیکن زیادہ تر غلطیوں پہ بکرا. اور ایک غلطی ایسی ہے جس میں ایک مٹھی گیہوں, اور یہی سب سے زیادہ پیش آتی ہے. اب آئیے ایک فارمولا بتا کے اس مسئلے کو ختم کریں. فارمولا یہ ہے کہ جب ان حرام چیزوں میں سے کوئی آپ سے ہو جائے, تو عموماً یہ ہے کہ لوگ بھاگے بھاگے عالم کے پاس جاتے ہیں, مولانا ہم سے ہی غلطی ہو گئی. نہیں, پہلے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے. اصول یہ ہے کہ یہ حرام چیزیں اگر جان بوجھ کر کریں گے, یاد کی عالم, یاد بھی ہے کہ میں احرام میں ہوں, یاد بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے, پھر بھی کریں. جو کل میں نے مثال دی کہ صاحب اتنے بے چین تھے دو دن نہ نہانے کی وجہ سے, پتا ہے مولانا کہ یہ اس وقت حرام ہے لیکن مجھ سے رہا نہیں جا رہا, تب ان پر کفارہ واجب ہوتا ہے. کفارے کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر کسی کو جب وہ حرام چیز کر رہا خیال ہی نہ رہا کہ میں احرام میں ہوں, یا یاد ہے کہ احرام میں ہوں, یہ خیال نہ رہا کہ یہ چیز حرام چیزوں میں آتی ہے, یا اس بیچارے کو مسئلہ ہی نہیں پتا کہ موبائل کا بھی کوئی مسئلہ ہے, کانٹیکٹ لینس کا بھی کوئی مسئلہ ہے, مسئلہ ہی نہیں پتا, تو چاہے کفارے والی اس نے غلطی کی, کوئی کفارہ نہیں. البتہ وہ گناہ ملے گا, مسئلے کیوں نہیں سیکھے, کفارہ نہیں. ہم ایک ساتھ دوڑے دوڑے آئے کہ مولانا مولانا ہم نے آئینہ دیکھ لیا, اپنے آپ سے پوچھی یہ میں نے جان بوجھ کے دیکھا کہ بھولے سے. اگر آپ کے دل نے کہا میں نے بھولے سے دیکھا, وہی مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی کفارہ نہیں. مولانا مولانا وہ ہم نے کریم خوشبو استعمال کر, اپنے آپ سے پوچھی جان بوجھ کے خوشبو استعمال کی کہ اس وقت ذہن خیال ہی نہیں رہا تھا. اگر آپ کے دل نے کہا نہیں خیال ہی نہیں رہا تھا, کوئی کفارہ نہیں. صرف چار ایسی حرام چیزیں کہ بے خیالی میں بھی ہو جائیں تو کفارہ واجب, جن کے اوپر یہ بلیک کلر کے دائرے بنے. یہ دو شروع میں ہیں, دو آخر میں ہیں, آخر والی دو چیزیں تو پیش نہیں آتی. پہلی دو چیزیں, بدن پر تیل ملنا اور بال اکھاڑنا, یہ اگر بے خیالی میں بھی ہو, بھولے سے بھی ہو, لا علمی میں بھی ہو, تو کفارہ واجب. البتہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ صرف خوشبودار تیل, بغیر خوشبو والا تیل بھولے سے لگائیں تو کوئی حرج نہیں. حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کفارہ نہیں. باقی مراجع کہتے ہیں کہ خوشبودار تیل بھول میں معاف نہیں, اور احتیاط واجب یہ ہے کہ بغیر خوشبو والا تیل بھی معاف نہیں. تو احتیاط واجب کی وجہ سے آپ آغا سیستانی کی بات باقی تین مراجع والے بھی مان سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کل کے اپنے سامان میں بغیر خوشبو والا تیل رکھیے کہ اگر بھولے سے بھی استعمال ہو جائے تو وہ اس کیٹیگری میں چلا جائے جو بھول معاف. یہ خواتین کو مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے، خاص طور پہ وہ عورتیں جو پیریڈ میں ہیں، 8 دن تک وہ احرام میں، 2-3-4 دن گزر گئے، ذرا نارمل ہیں، احرام چل رہا، وہ صبح اٹھی انہوں نے اپنے عام طریقے سے تیل ویل لگا لیا، بعد میں خیال آیا. تو خوشبودار تیل بھول میں بھی معاف نہیں، لیکن بغیر خوشبو والا تیل معاف. اور دوسرا سر اور داڑھی، یہ بال اکھاڑنا، بال اکھاڑنا میں بھی مسئلہ یہ کہ سر اور داڑھی پر اگر آپ ہاتھ پھیریں بغیر وجہ، چاہے بھولے سے پھیرے، خیال نہیں رہا احرام، اور بال ٹوٹ جائیں تو اس بھول کا بھی کفارہ، بس اس کا کفارہ ایک مٹھی گندم. اگر کسی وجہ سے آپ نے سر و داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، وضو کی وجہ سے، کھجلی ہو رہی تھی اس وجہ سے، ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز اٹک گئی ہے بالے میں، اس کو نکال لیں، وہ معاف. لیکن کوئی مقصد نہیں، ایسا ہی عادت کے تحت بے خیالی میں سر اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور بال ٹوٹ گئے، تو بھول میں بھی معاف نہیں. اس کے ساتھ عورتوں کے دو مسئلے، احرام کی حرام چیزیں چھوڑ کے یہ مسئلہ مکمل ہوا. اب جتنی دیر میں یہ چارٹ ہمارے والنٹیئرز یہاں سے ہٹا رہے ہیں، اتنی دیر میں دوبارہ آپ بکلیٹ کے پیج نمبر 1 پہ پہنچ جائیے. احرام پہن کر آپ لوگ میقات سے مکے کی طرف چلیں، راستے میں جہاں پر حدود حرم آ جائیں یا مکے کے پرانے مکان نظر آئے، وہاں تلبیہ بند کر دیں، پھر آپ مکے میں داخل ہوئے. اب مکے میں داخل ہو کر پیج 1 کے نیچے والے چارٹ پہ باقی 4 چیزیں مکمل کرنا ہے. نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا، وہ تو آپ باندھ کے آ چکے ہیں. نمبر 2، اب آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے.
یہ کعبہ تو کھلا رہا ہے، اس کو ادھر ہی رکھیے، کون ہے؟ اور وہ جو ہے نا، اس کو اور ادھر لے جائیے، اتنا راستہ رہے کہ ہم جا سکیں.
اب آپ کو عمرے کے 4 واجبات جو باقی، یہ مکمل کرنا ہے. لیکن پہلے واجب اور دوسرے واجب کے بیچ میں تو ایک لمبا گیپ آ جائے گا. احرام آپ باندھیں گے، اس کے بعد طواف بہت دیر بعد ہوگا، لیکن باقی 4 واجب جو ہیں نا، وہ سب پے در پے ایک ساتھ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ طواف، اس کی نماز. آج یہیں تک مسئلے پہنچیں گے، لیکن نماز کے فوراً بعد ہی صفا اور مروہ اس سے ملے ہوئے ہیں، اس کی صحیح، اور پھر تھوڑے سے بال کاٹنے، یہ باقی 4 واجبات ایک ساتھ. اب آئیے طواف کے مسئلے شروع کرنے سے پہلے ذرا سا کچھ انتظامی مسئلہ. آپ احرام باندھ کر مکے میں آ گئے، شرن آپ کو اجازت ہے کہ مکے میں آتے ہی سیدھا آپ حرم جائیے. یہ باقی 4 واجبات حرم میں ہوتے ہیں، اور حرم سے اس وقت ہماری مراد ہے خانہ کعبہ. مکے میں پہنچ کے جب لفظ حرم استعمال ہوتا تو اس سے مطلب ہے خانہ کعبہ اور اس کا صحن. تو اب آپ کو شرن 2 اجازتیں، خاص طور پر کاروان ابو ذر ٹائپ کے کاروان. کیا مطلب ٹائپ کے؟ جن کے پاس حج تک بہت وقت ہے. تو آپ پہنچے، پہلا طریقہ یہ جائز ہے کہ آپ اپنے ہوٹل بھی نہیں گئے یا گئے، خالی سامان رکھا اور سیدھا حرم چلے اور جا کے 4 واجبات کر لیں. اور یہ بھی اجازت جس پر ہم لوگ عمل کریں گے کہ آپ مکے میں داخل ہو کے پہلے اپنے ہوٹل گئے، سامان رکھا، 2-4-6-8 گھنٹے آرام کیا وقت کو دیکھتے ہوئے، اور پھر ذرا فریش ہو کے پھر جا کے حرم میں یہ 4 واجبات کریں. یعنی مکے میں آتے ہی یہ 4 واجبات فوراً کرنا واجب نہیں. صرف عورتوں کی ایک کیٹیگری پر واجب ہے کہ وہ مکے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یہ واجبات انجام دیں. یہ وہ عورت ہے جو حج کے بہت قریب مکے میں آئی، حج ہوگا تقریباً 26 اکتوبر کو، تو یہ 25 اکتوبر کو مکے پہنچی اور اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے تھوڑی دیر بلڈنگ میں آرام کیا تو میرے پیریڈ شروع ہو جائیں تو ابھی میرا پہلا حصہ حج کا کمپلیٹ نہیں ہوا اور دوسرے حصے کی تاریخ 25 اکتوبر آ جائے ابھی یہی انکمپلیٹ ہے اور وہ شروع ہو جائے گا اس کے لیے تو واجب ہے وہ فوراً جائے لیکن چونکہ پاکستان سے جانے والا کوئی گروپ بلکہ نارتھ امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا سے آنے والا بھی کوئی گروپ ایسا نہیں ہوتا اس لیے معلومات کے لیے مسئلہ بتایا چھوٹی کتاب جو آپ کو دی گئی اس میں بھی لکھا ہوا لیکن عملی طور پہ ہمیں یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا ہمیں جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ چونکہ کاروان ابوذر کی اکثریت پہلی مرتبہ مکے میں داخل ہو رہی حج تو سبھی پہلی بار کر رہے ہیں لیکن چونکہ حج کا پہلا حصہ جو ہے وہ عمرے سے کافی ملتا جلتا تو جو 10-12 آدمی عمرہ کر چکے ہیں وہ تو مکے سے واقف اکثریت حج تو درکنار مکہ بھی پہلی مرتبہ دیکھے گی اور مکے آنے سے پہلے آپ بہت تھک چکے ہوں گے کیونکہ یہاں فلائٹ سے 2-3 دن پہلے مہمان اور رشتہ دار اور ملاقات والے اور خدا حافظ کہنے والے پھر فلائٹ پھر جدہ کے مرحلے پھر آپ کے احرام کے سارے مرحلے میقات کے مسئلے مکہ بہت تھکے ہوئے جائیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی آرام کر لے بھائی بہت زیادہ تجربہ کار آدمی ہو 15-20 دفعہ آ چکا ہو وہ تو شاید سوتے ہوئے بھی صحیح کر لے لیکن پہلی دفعہ آنے والا پوری طرح سے ہوشیار اور تیار ہو تب بھی غلطی ہو سکتی ہے تو تھکن کے عالم میں تو غلطی کا امکان زیادہ ہے اس لیے پہلے تھوڑی دیر آرام کر لیں مگر کتنی دیر یہ ابھی کوئی نہیں بتا سکتا فلائٹ ٹائم پر اڑے گی کہ نہیں جدہ ایئرپورٹ پہ وقت کتنا لگے گا وہ اصول یاد رکھیے کہ واجب نمازوں کے قریب خانہ خدا کے صحن میں اتنا رش ہو جاتا کہ تجربہ کار حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے بھی طواف کو بچانا مشکل کہاں آپ جیسے نئے لوگ اور واجب نمازوں کا مطلب ہے کہ دوپہر بلکہ صبح 11 بجے سے لے کے رات عشاء تک کیونکہ وہاں نمازیں پے در پے ہوتی ہیں ظہر سے 1 گھنٹے پہلے سے رش شروع ہوا ظہر اور عصر کے بیچ میں وقت ہی کتنا ہوتا اور عصر اور مغرب اور مغرب اور عشاء تو یا تو ہم لوگ صبح صبح 6-6:30 بجے عمرہ کریں تو اگر ہم رات کے 2 بجے پہنچ گئے تو 4 گھنٹے ملیں گے 4 بجے پہنچے 2 گھنٹے ملیں گے اور یا پھر ہم لوگ عمرہ کریں گے عشاء کے 30 منٹ کے بعد تو صبح اگر ہم 9 بجے پہنچے تو ہمیں پورا دن 12 گھنٹے آرام کر کے جانا ہمارا 15 دن کا حج نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ جلدی جلدی عمرہ کرو تاکہ دوسری عبادتوں کا وقت ملے 40 دن کا حج بہت زیادہ وقت ہے آپ کے پاس ہر عبادت کا لیکن یہ تو ذرا انتظامی مسئلہ ہو گیا جس کی مزید وضاحت جمعے کے دن ہوگی اب آئیے مکہ پہنچے احرام کی حالت میں فوراً باقی واجبات کرنا چاہیں یا 12 گھنٹے کے آرام کے بعد اب ہمیں دوسرا اور بہت ہی اہم واجب انجام دینا ہے خانہ کعبہ کا طواف اس ایک جملے میں ہی پہلا لفظ آ گیا خانہ کعبہ خانہ کعبہ ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کالا غلاف کالے پردے میں گرے کلر کی اینٹوں سے بنا ہوا وہ چوکور سا کمرہ ہے جسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے چوکور ہے اس لیے اس کے 4 کونے اس خانہ خدا اس خانہ کعبہ میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں مسائل سے پہلے 3 دن سے ہمارے برادر محترم عرفان صاحب جو نعت پڑھ رہے تھے اس میں جو چیزیں آ رہی تھیں حجر اسود اور میزاب رحمت و مقام ابراہیم، ان چیزوں کا پہلے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں، یعنی خانہ کعبہ کے کچھ اہم جگہیں اور مقامات، پھر مسائل کا بیان آسان ہو جائے گا. خانہ کعبہ میں چار دیواریں ہیں اور ایک دروازہ ہے. کعبے میں ایک دروازہ، پہلے دو دروازے تھے حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اب ایک. فی الحال اس کو ہٹا لیے، لیکن یہ دروازہ دنیا کے عام دروازوں کی طرح سے نہیں، یعنی یہ زمین پہ نہیں، ایک آدمی کے قد کے اوپر دروازہ شروع ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ کا دروازہ اگر کبھی کھل بھی جائے تو بغیر لیڈر یا سیڑھی کے کوئی کعبے میں جا نہیں سکتا. خانہ کعبہ کے دروازے سے تھوڑا پہلے جو کارنر ہے، دروازے سے بالکل ملا ہوا جو ایک کونا، اس میں ایک پتھر رکھا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور اس کے چاروں طرف سلور کلر کا ایک ہول سا چڑھا ہوا. یہ بعض اوقات بچوں جیسی بات آپ کو لگے گی، لیکن چونکہ خانہ کعبہ کے ایک دوسرے کونے پر بھی اس سے ملتا جلتا ایک پتھر جسے رکن یمانی کہتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس کو حجر اسود سمجھتے ہیں. طواف حجر اسود سے شروع ہو، اگر آپ کو حجر اسود پتا نہ چلا، آپ نے اس کے بدلے اس سے پہلے والے کونے سے طواف شروع کیا، تو پورا طواف غلط، اور طواف غلط ہے تو پورا عمرہ غلط، اور عمرہ غلط ہے تو شاید حج غلط. تو حجر اسود اتنی مشہور چیز، مگر اس کو پہچاننا پڑتا ہے. حجر اسود کی دو پہچان، نمبر ایک، یہ دروازے کے قریب والے کونے میں دروازے سے پہلے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر چاندی کا ایک خول لگا ہوا. البتہ کبھی اتنا رش ہوگا کہ یہ چاندی کا خول نظر نہیں آئے گا. تو ایک تیسری پہچان یہ کہ جدھر حجر اسود ہے، حجر خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلا صحن، کھلے صحن کے آخر میں جو دیوار ہے اس پر ایک گرین لائٹ لگی ہے جو لا محالہ رات کو ہی نظر آئے گی، دن کو تو وہ بند ہوتی ہے، لیکن وہ ٹیوب لائٹ ایک لگی. یہ لگائی اسی لیے گئی کہ بہت زیادہ مجمع میں جب حجر اسود نظر نہیں آتا تو اس کی مدد سے آدمی فیصلہ کرے کہ میں حجر اسود کی سیدھ میں پہنچا کے نہیں. پہلے حجر اسود کی پہچان ایک اور تھی، زمین پہ ایک لکیر انہوں نے کھینچی ہوئی تھی بالکل حجر اسود کے ساتھ، مگر وہ ایک مسئلہ بن رہی تھی کہ پورے 25 لاکھ حاجی اس لکیر کے قریب پہنچ کے رکنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ پیر ان کے بالکل لکیر پر آ جائے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا ہجوم وہاں پہ ڈیولپ ہوتا تھا کہ پیچھے والے کچل کے مر جاتے تھے. تو وہ لکیر ہٹا دی گئی ہے. حجر اسود، حجر اسود کے فوراً بعد خانہ کعبہ کا دروازہ. دروازہ جو ہے یہ جس دیوار میں لگا، اس دیوار کے اینڈ پر، اس دیوار کے اختتام پر گھوڑے کی نال یا انگریزی کا حرف ہے یو، یو شیپ کی ایک چھوٹی سی دیوار، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، میرے کندھے تک آتی ہے لیکن کعبے سے بہت چھوٹی، یہ ایک دیوار ہے جس کے درمیان خالی جگہ، حتیم یا ہجر اسماعیل جہاں بے اولاد مرد اور عورتیں نماز پڑھتے ہیں. تو دروازے والی جو دیوار ہے اس کے اور اس چھوٹی سی دیوار کے بیچ میں کھلی جگہ، دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی پوری ایک انٹرنس ہے، آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. اس کا نام ہے، اچھا یہ وہ یہ جو یو شکل کی ایک دیوار سیمی سرکولر، گھوڑے کی نال کی طرح سے. اس کے نام میں شیعہ اور اہل سنت کے علماء میں اختلاف. ہمارے یہاں اس کا نام ہے ہجر اسماعیل. ہجر عربی میں کہتے ہیں گود کو, اسماعیل کی گود, کیونکہ اس کے اندر حضرت اسماعیل دفن. اہل سنت اس کو حتیم کہتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ علماء نے حتیم کہا ہے, لیکن اصل نام ہے ہجر اسماعیل. اب یہ ساری چیزیں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ واجبات طواف. حجر اسود, خانہ کعبہ کا دروازہ, دروازے کی طواف میں کوئی ضرورت نہیں, وہ صرف حجر اسود پہچاننے کے لیے. ہجر اسماعیل, دو چیزیں اور سمجھ لیجئے, پھر مسائل کا بیان شروع. خانہ کعبہ کی دیوار, خاص طور پر جس کا دروازہ, یہ دیوار جب اوپر سے نیچے آتی تو زمین کے قریب پہنچ کر ایک سلوپی سا چبوترا بنا, ٹیڑھا سا. یعنی یہ دیوار بالکل سیدھے نیچے نہیں آئی, بلکہ یہاں پر دیوار سے آگے نکلا ہوا ایک ٹیڑھا سا, بہت زیادہ ٹیڑھا نہیں ہے, سلوپ والا ایک چبوترا بنا. اتنا چوڑا ہے کہ دو آدمی اس پہ چل سکتے ہیں. اس کا نام ہے شاہ زروان. یہ واجبات کا مسئلہ. اور آخری چیز, حجر اسود, شاہ زروان, گول دیوار ہجر اسماعیل, تین, خود خانہ خدا چار, اور یہ پانچ. یہ پانچ چیزیں واجبات کے لیے ضروری. خانہ خدا کے دروازے سے تھوڑا آگے بڑھیں تو خانہ کعبہ سے 13 گز یا 13 میٹر کے فاصلے پر اس ٹائپ کا ایک گولڈن اسٹرکچر ہے. یہ سنہری رنگ کا ایک پلر سا ہے. یہ جو کھلی جگہ ہے اس کے اندر گلاس لگا ہے. اس کا نام ہے مقام ابراہیم. اس کے اور کعبے کے بیچ میں 13 گز کا فاصلہ, جو بعض مہاراج کہتے ہیں کہ طواف اتنے ہی فاصلے میں ہونا چاہیے, وہ بعد میں بات آئے گی. اس کا نام ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس اسٹرکچر کے اندر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان, وہ پتھر رکھا ہے جس پہ ابراہیم کے پیر ہیں, اور وہ چاروں طرف سے شیشہ لگا ہے کہ آپ جھانک کے دیکھ سکتے ہیں. یہ مقام ابراہیم, طواف میں بھی اس کی ضرورت ہے اور نماز طواف میں بھی. تو پانچ چیزوں کا بیان طواف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. خانہ کعبہ, نمبر 2 حجر اسود, نمبر 3 شاہ زروان, وہ جو بالکل نیچے تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم یا چبوترا باہر نکلا, نمبر 4 مقام ابراہیم, نمبر 5 ہجر اسماعیل. اور معلومات کے لیے, خانہ خدا کا دروازہ اور یہ جو دیوار ہے اس کو میں کہوں گا گول دیوار. یہ گول نہیں, یہ آدھی گول ہے, سیمی سرکولر, میں گول کہوں گا. اس دیوار کی طرف خانہ کعبہ کی چھت میں بارش کا پانی چھت سے گر جائے, ایک ڈرینیج پائپ لگا ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. نمبر 3 حجر اسود سے پہلے جو دیوار کعبہ کا کارنر ہے, حجر اسود سے, اس کا نام ہے رکن یمانی. یہ تین چیزیں مسائل کا حصہ نہیں ہیں, یہ کعبے کو معلومات کے لیے سمجھنے میں کام آئیں گے. لیکن پہلے ہم مسائل پورے کریں, پھر معلومات کی جانب جائیں گے. 12 بج گئے ہیں اور تقریباً 10:15 سے مسلسل بیان ہو رہا, تو میرے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن سننے والوں کا صبر اور حوصلہ جواب دے رہا ہے. 5 منٹ یا 7 منٹ کا ایک ہم وقفہ دیتے ہیں تاکہ جنہیں پانی پینا ہے, واش روم جانا ہے, یا اگر کوئی اسموکر, احرام کی حالت میں سگریٹ پینا جائز ہے کیونکہ خوشبودار چیز نہیں ہے, بدبودار چیز, لیکن پیجے گا نہیں, کیونکہ خاص طور پہ جہاں خیمے ہوتے ہیں آگ لگنے کا خطرہ, اور کمرے ہوتے ہیں وہاں ساتھیوں کی اذیت کا خطرہ. طریقہ کار وہی ہے کہ باہر جائیے, سوٹا ووٹا لگانا ہے تو سوٹا لگائیے, واش روم جانا ہے واش روم جائیے, پانی پینا یہیں بیٹھیے. 10 منٹ کے بعد میں اپنے بیان کو دوبارہ شروع کروں گا. البتہ اس 10 منٹ میں آپ مجھے بھی ذرا سا, مجھے آرام چاہیے نہیں, لیکن آرام دے دیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے آرام ہو. اس 10 منٹ میں مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا جائے. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد میں پھر پردے کے پیچھے سے نکل کے آتا ہوں. درود.